الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب رب العالمین. محترم حضرات, پچھلے دو جمعوں سے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کا مطالعہ چل رہا ہے, اور تمیدی باتوں میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ قرآن حکیم کے خزانوں میں سے ایک یہ خزانہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر دو, کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزوں کا بیان ہے کہ جو کہ فرمایا کہ جس میں ابھی تک ہم نے خیر اور شر, یہ دو متضاد چیزیں ہیں, ان کے بارے میں تفصیل کو جو ہے سمجھا کہ اصل میں انسان اس دنیا میں بظاہر وہ دعا کرتا ہے خیر کے لیے, لیکن خیر اور شر کی اصل حقیقت وہ علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اسی طرح سے دوسری متضاد کیفیت کا بیان آیا دن اور رات کے حوالے سے, یعنی یہ دن اور رات بھی ایک متضاد کیفیات ہیں. دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ انسان اپنی روزی کو جو ہے تلاش کر سکے, اور رات کی کیفیت ہے کہ جو کہ جس میں دن بھر کی جو بھی تھکن ہے, ایسی ہوائیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے کہ اس میں ایک آرام اور سکون اور ساری تھکن ہے کہ جو کہ انسان کی دور ہو جاتی ہے. یہ دو متضاد کیفیات کا بیان وہ ہم نے سمجھا. اسی طرح سے اچھی اور بری تقدیر کے حوالے سے چند تفصیلات ہمارے سامنے آئیں, اور پھر یہ کہ چوتھے نمبر پر رسول کے حوالے سے, یعنی جو بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہا, تو اس زمن میں یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ یہ جو رسول ہیں جو کہ انسانیت کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ایک اعتبار سے انسانیت کے لیے رحمت بھی ہیں اور ایک اعتبار سے اتمام حجت بھی ہیں. یعنی یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت نامہ ہے کہ جو کہ لے کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے, زندگی میں انسان کس طرح سے رہے گا, کیا چیزیں استعمال کرے گا, کن چیزوں سے دور رہے گا, یہ وہ ہدایت نامہ ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے رسولوں کو ملتا ہے, اور پھر یہ کہ ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو ملتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ اس اعتبار سے رحمت بھی ہے کہ ایک گائیڈنس ہے کہ جو کہ انسان کے لیے لے کر آتے ہیں, لیکن یہ کہ اتمام حجت اس اعتبار سے ہیں کہ اگر رسول کی بات قوم نہیں مانتی اور یہ کہ اس ہدایت نامے پر عمل نہیں کرتی, تو پھر یہ کہ وہ اتمام حجت ہوتے, اور پھر یہ کہ دنیا میں بھی انسان اس پوری قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا دیتا رہا رسول کا کہا نہ ماننے کی وجہ سے. چھ قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو کہ آج بھی مختصراً ہمارے سامنے آ جائے گا, اور یہ کہ قرآن حکیم میں متعدد مرتبہ ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ختم فرمایا, نیست و نابود کیا. لہٰذا اس اعتبار سے رحمت بھی اور اتمام حجت بھی, یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی آتے ہیں اپنے قوم کی طرف وہ اس اعتبار سے ان کی حیثیت ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ جو کوئی ہدایت پر آیا اس ہدایت پر جس نے عمل کیا اس کو ایکسیپٹ کیا تو وہ سراسر اس کا اپنا فائدہ ہے اور اس میں اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، یہ انسان کا سراسر اپنا فائدہ ہے. اور یہ کہ جو گمراہ ہوا وہ اپنے ہی یعنی جان کو جو ہے وہ نقصان میں ڈالنے والا ہے، اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، سراسر اپنا نقصان ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی کہ ہم اللہ کی جو بھی نعمتیں اس کو استعمال کر کے اس کی اگر ہم ناشکری کریں اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو، یہ سراسر انسان کا اپنا نقصان ہے. لہٰذا یہ کہ یہ پانچ متضاد کیفیات ہیں کہ جس کا بیان ہے کہ جو کہ آیا. اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ہلاک کرتے ہیں کسی بستی کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہیں اس کا فیصلہ فرما دیں تو کرتے کیا ہیں؟ امرنا مترفیہا، تو ہم اجازت دے دیتے ہیں اس کے آسودہ حال لوگوں کو، یعنی یہ کہ جو بھی ایک سرمایہ دار طبقہ ہے، جو ایلیٹ طبقہ ہے، پیسے والا طبقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو ہم اجازت دے دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، تو پھر یہ کہ وہ اس زمین پر فسق اور فجور اور نافرمانیاں کی جو کہ کرتے. فحق علیہ القول، تو پھر یہ کہ اس بستی پر ہماری بات یا ہماری جو دفاع ہے یا شک ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہو جاتا ہے عذاب کا. فدمرناہا تدبیرا، اور پھر یہ کہ ہم اس بستی کو ایسے اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جیسا کہ اکھاڑا جاتا ہے، اس پر عذاب جو ہے وہ ایسے داخل کرتے ہیں کہ جیسا کہ عذاب دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ایک اہم رہنمائی ہے کہ جو کہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کا کے پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے کہ اس کا جو بھی بلائی طبقہ ہے یا جو بھی سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو بالکل چھوٹ دے دیتا ہے، اور یہ کہ وہ اس زمین پر فسق فجور نافرمانیاں ہیں کہ جو کہ اس میں ان کی مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ہمیشہ کسی بستی میں جو بگاڑ ہے وہ بلائی طبقے سے جو وہ آتا ہے اس میں آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ طبقہ ہوگا کہ جو کہ بالکل آگے آگے ہوگا، یہ کیفیت قیامت کے دن بھی ہوگی. یہ صورتحال سورہ واقعہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہاں اصحاب شمال کا ذکر ہے. یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اصل میں وہاں روز قیامت تین گروہ ہوں گے، ایک اصحاب یعنی جو سابقون الاولین ہیں، یعنی جو کہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ بڑا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام میں شامل فرمائے. اس کے بعد ایک ہے اصحاب الیمین کا معاملہ کہ جنہیں ان کے نامائے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دیے جائیں گے، یعنی جن کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ برائیوں سے بھاری ہوگا، یہ اصحاب الیمین ہے. ان کی جنت کا بھی ذکر آتا ہے سورہ رحمان سورہ واقعہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بھی جو ہے وہ شامل فرمائے. لیکن یہ کہ ایک بد نصیب لوگوں کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے، وہ ہے اصحاب شمال کہ جن کے نامائے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ جن کی برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ نیکیوں سے بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے. لہٰذا یہ کہ سورہ واقعہ کے آیت نمبر 45 میں اس گروہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ یہ جو گروہ ہے اصحاب شمال کا، وہ اس سے پہلے یعنی اس دنیا کی زندگی میں بہت آسودہ حال لوگ تھے، یعنی بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی تھی اصل میں، اور یہ کہ اللہ کے نعمتوں کا کہ جو کہ مال کی صورت میں اقتدار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اور یہ کہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر اور اپنے جو بھی لیوش لائف سٹائل ہے اس میں مزید جب وہ اضافہ کر رہے تھے. لہٰذا یہ کہ یہ بات ہمارے سامنے اس آیت سے آئی کہ عذاب آنے میں جو بڑا حصہ ہے وہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے اصل میں، اور یہ کہ ان کی عیاشیاں ان کی جو بھی رنگ رلیاں ہیں وہ پھر یہ کہ اس کی وجہ سے یہ پوری بستی وہ عذاب کا شکار ہو جاتی. اور یہ کہ اندازہ کیجئے اس وقت جو بھی ایک کیفیت ہے ہم اپنی آنکھوں سے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو بھی یہ بالائی طبقہ ہے حکمرانوں کا جو بھی ایک رہن سہن ہے، آپ ان کے لباسوں کا معاملہ دیکھیے، لاکھوں روپیہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، جو ان کی رہنے کی جو جگہ ہے آپ اس پر دیکھیے کروڑوں روپیہ, اور یہ روپیہ پیسہ وہ کس کا ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے کہ جس کی ذریعے سے یہ کہ وہ اپنے عیاشیاں ہیں کہ جو کہ رنگ رنگلیاں کر رہے ہیں, اور پھر یہ کہ بڑے بڑے جو بھی وفود ہیں وہ جاتے ہیں باہر اور یہاں پر وہاں پر عیاشیاں کرتے ہیں. باہر کے بینکوں میں جو ہے وہ بڑی بڑی رقوم ہیں کہ جو کہ ان کی رکھی ہوتی ہیں, اور یہ کہ جب کبھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ لوٹتے ہیں پاکستان کو, اس کے سرمایہ کو, عوام کے خون پسینے کی کمائی کو, اور پھر یہ کہ جب نکلتے ہیں یہاں سے تو پھر باہر جو ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے حکمرانوں کا معاملہ یہ رہا اس وقت ہمارے سامنے ہی ہے. چلانا یہ کہ اس وقت اندازہ کیجئے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہے کہ جو کہ آتی ہے اس میں یہ بات بھی ہم نے دیکھی کہ 225 افراد ہیں دنیا کے کہ جو کہ پوری دنیا کی تقریباً 70% جو بھی مالیت ہے اس پر جو ہے وہ قابض بن کر جو ہے وہ بیٹھے. صرف 225 افراد, یعنی اتنے امیر لوگ ہیں یہ آسودہ حال لوگ کہ پوری دنیا کی جو بھی مالیت ہے اس پر 70% جو بھی مالیت ہے اس پر قابض بن کر یہ بیٹھے ہوئے, اور یہ کہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ قوم کا جو بھی بجٹ بنتا ہے وہ انہیں سرمایہ داروں کی عیاشیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. یعنی یہ کہ جو بھی بجٹ ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی اس کا یعنی ایک بوجھ ہے کہ جو کہ عوام پر ڈالا جاتا ہے, یہ اصل میں بجٹ بنتا ہے انہیں سرمایہ داروں کی انہیں رنگ رلیوں کو اور عیاشیوں کو دیکھ کر. ان کا پورا ایک حصہ ہے کہ جو کہ رکھا جاتا ہے. ان کی کاروں کو آپ دیکھیے, ان کے لباسوں کو آپ دیکھیے, اور یہ کہ ان کے پروٹوکالز کو آپ دیکھیے کس طرح سے ایک خلافت راشدہ کا ایک تصور ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو بھی سبق ہے کہ جو کہ پڑھایا کہ سید القوم خادمہم, کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ عوام کا جو ہے خدمت گزار ہوتا ہے. کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں کہ لوگوں کی کفالت کے لیے پورے رات رات بھر جو ہے وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں, آٹے کی تھیلی جو ہے وہ کمر پر ڈال کر جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں خلیفہ وقت. اب اندازہ کیجیے. لیکن یہ کہ کیا ہم آج تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس طرح سے جو ہے وہ کام کر سکیں گے, اس طرح سے عوام کے پاس جو ہے وہ پہنچتے ہیں؟ نہیں. لہٰذا یہ کہ ایک ان کا وزٹ ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس میں بھی عوام کی جو ہے مصیبت آ جاتی ہے, اور یہ کہ کس طرح سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہوتا ہے, سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں, اور یہ کہ کوئی جو ہے وہ غریب ہو, کوئی بیمار ہو کہ جو کہ ہاسپٹل جا رہا ہے لیکن یہ کہ وہ جا نہیں سکتا. کتنے کیسز ہیں کہ جو کہ اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ اصل حقیقت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, کہ جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں, تو امرنا مترفیہا, تو ہم اجازت دے دیتے ہیں, ڈھیل دے دیتے ہیں اس کے آسودہ حال لوگوں کو, ففسقوا فیہا, تو پھر یہ کہ وہ اس میں فسق اور فجور اور نافرمانیاں ہیں کہ جو کہ کرتے ہیں, وحفحق علیہ القول, اور پھر یہ کہ اس بستی پر ہمارا جو بھی ایک وعدہ ہے یا بات ہے یا عذاب کا جو بھی اطلاق ہے وہ ہو جاتا ہے, فدمرناہا تدبیرا, اور پھر یہ کہ ہم اس بستی کو ایسے اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جیسا کہ اکھاڑا جاتا ہے. اب آیت نمبر 17 میں کہ جو کہ اگلی آیت ہے, اب یہاں وارن کیا جا رہا ہے, پچھلی بستیوں کا ذکر فرما کر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. فرمایا کہ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اور کتنی ہی نسلیں یا کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کو ہلاک کر دیا. وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے کے اعتبار سے. یعنی یہ کہ یہاں اصل خطاب تو کیا جا رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ جو کہ بالخصوص مشرکین مکہ کی طرف, اہل عرب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, اور یہ کہ قریش مکہ کی طرف سے جو ایک ریٹیلیشن ہو رہی تھی آپ کی دعوت کے حوالے سے, اور یہ کہ بڑا ظلم و ستم ہے کہ جو کہ وہ کر رہے تھے. لہٰذا یہ کہ آپ کے ذریعے سے ان کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جو کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا. قوم نو کو تم دیکھو کہ جو کہ ہم نے عراق میں اس کو آباد کیا تھا لیکن اس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, چند ہستیاں ہیں ان کو جو ہے وہ شکلیں بنا کر ان کو پوجنے لگے. تو لہٰذا یہ کہ کس طرح سے ایک طوفان کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی, ہلاک کیا. اسی طرح قوم ہود کو دیکھو, ہود علیہ السلام کی قوم کو, قوم عاد کو یمن میں جن کو آباد کیا اللہ تعالیٰ نے, اور انہوں نے بھی جو وہ شرک کیا. اور اس شرک کا پھر نتیجہ سزا کے طور پر یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 8 دن اور 7 راتیں تیز آندیاں ہیں, ہوائیں ہیں کہ جو کہ چلی ہیں, اور یہ کہ ان کو اکھاڑ پھینکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کے سمیت. اسی طرح سے ان کو یہ وارن کیا جا رہا ہے کہ تم قوم ثمود کو دیکھو کہ جن کی طرف صالح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا, مدائن کے علاقے میں ان کو آباد کیا, اور پھر یہ کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ ذاتی کی ظلم کیا. یہ شرک کیا ہے؟ اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. انہوں نے بھی ظلم کیا تو ان کو زلزلے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاک کیا. اسی طرح سے پھر قوم لوط ہے کہ جو کہ پنبی ہے, جن کی طرف لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, مشرقی جارڈن کا جو بھی علاقہ ہے اس میں یہ آباد تھے, اور ان کے اندر شرک کے ساتھ ایک ایسی خرابی جب وہ پیدا ہوئی کہ جو کہ معلوم حد تک جانوروں میں نے بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئی, اور اس سے پہلے کسی قوم نے یہ جرم جو ہے وہ نہیں کیا, اور وہ تھا ہم جنس پرستی کا معاملہ. یہ عورتوں کو چھوڑ کر جو ہے مردوں سے وہ جنسی لذت جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. تو لہٰذا یہ کہ اس بستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اندھا کیا, ان پر عذاب آیا, پہلے اندھا کیا گیا, پھر دوسرا عذاب یہ آیا کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا کر جو ہے وہ پٹتا گیا ہے, اور پھر یہ کہ تیسرے عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہے کہ جو کہ کی. لہٰذا یہ کہ بڑا سخت عذاب ان پر آیا قوم لوط پر. لہٰذا ان کو وارن کیا جا رہا ہے قریش مکہ کو کہ تم جو ذاتی کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ, لہٰذا یہ کہ یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پل لگے ہوئے, تمہارے پہلے کتنی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. پھر قوم شعیب کو دیکھو, اقوام مدین کے جو جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا, جنوبی فلسطین کے علاقے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا, بہت نعمتیں ان کو عطا فرمائی, لیکن یہ کہ شرک کے ساتھ انہوں نے جو معاشی سطح پر ایک جرم کیا اور وہ ناپ اور تول میں کمی انہوں نے کی. لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ اور پھر یہ کہ زلزلے کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ ہلاک کیا پوری بستی کو. پھر اس کے بعد آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم, آل فرعون جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. لہٰذا یہ کہ مصر میں ان کو آباد کیا اور بہت بڑی بادشاہی ہے کہ جو کہ ان کو عطا فرمائی, لیکن انہوں نے سیاسی شرک کیا اور فرعون نے ایک بنو اسرائیل کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا لیا, اور کس طرح سے ظلم جو ہے وہ کیا کرتا تھا, بربریت, لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کر دیا کرتا تھا. لہٰذا یہ کہ ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, اور وہ آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو نکال کر راتوں رات لے گئے, اور پھر یہ کہ سامنے جو ہے وہ دریا آ گیا, سمندر آ گیا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا کے ذریعے سے وہ سمندر دو پارٹ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم خوش راستے سے جو ہے وہ نکل گئی, اور جیسے ہی فرعون کا لشکر آیا ہے اس خوش راستے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سمندر کو برابر کر دیا اور اس کو غرقاب کر دیا. لہٰذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو کتنی ہی نسلوں کو ہم نے جو ہے وہ ہلاک کیا ہے نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور یہ کہ ان کو دیکھنے کے اعتبار سے. اب اس کے بعد دو آیات میں مزید دو متضاد کیفیات کا بیان آ رہا ہے. ایک انسان ہے کہ جو کہ دنیا دار ہے, دنیا پرست ہے, اور ایک انسان ہے کہ جو کہ آخرت کا طرفدار ہے. یہ بھی ایک متضاد کیفیت ہے کہ جو کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف انسانوں کی صورت میں. فرمایا جا رہا ہے نمبر 18 میں کہ من کان یرید العاجلہ, اور جو کوئی بھی طلبگار ہوا دنیا کا, اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو دو باتیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو دنیا کا طلبگار ہوا تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اسی دنیا میں جتنا ہم چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنا وہ چاہے دنیا میں مل جائے گا, نہیں, دیتے اتنے ہی جتنا اللہ چاہتا ہے, اور لمن نرید, اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سبھی جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے جتنا حاصل کرنا چاہے چاہے, نہیں, بلکہ اللہ جتنا چاہے اور جس کے لیے چاہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں ہی اس کو دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, لیکن یہ کہ جو دنیا کا طلبگار ہے اس کا جو کلائمیکس ہے, اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے کہ لیکن پھر ہم نے اس کے لیے ٹھہرا دی ہے, بنا دی ہے جہنم, اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. یصلاها مذموما مدحورا, اور وہ اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ اصل میں ہے موضوع کے جو کہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اور بڑی اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے, اور کئی مقامات پر یہ موضوع ہمارے سامنے جب وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں ان مقامات پر کہ تم ایک دفعہ جو ہے یہ پوری غور و فکر کے ساتھ یہ سوچ لو کہ تمہیں چاہیے کیا، تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، یعنی ہر انسان کو، یہ میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے ایک یعنی سرچنگ کوشچن ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لو، غور و فکر کے ساتھ کر لو، اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، ڈسیزن یہ اصل میں ہے کہ جو کہ ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا یہ کہ تم جس چیز کے طلبگار ہوگے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں دے دے گا۔ فرمایا، اور یہ دیکھیے مستقل موضوع ہے قرآن حکیم کا، چند جو بھی مقامات ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں۔ فمن الناس من یقول، بس لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا کی زندگی۔ اچھا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما، حالانکہ بھلائی مانگنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اس میں اس کے لیے شر ہے یا خیر ہے، یہ بالکل ابتدا میں ہم جو ہے وہ سمجھ کے آ چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے بس دنیا میں جو ہے وہ عطا فرما، دنیا جو ہے وہ مانگتا ہے۔ فرمایا وما لہو فی الآخرت من خلاق، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں، یعنی اگر وہ صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ مانگ رہا ہے، دنیا طلب کر رہا ہے، آخرت میں پھر ایسے شخص کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں، وہ آخرت میں محروم ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرتی حسنا وقنا عذاب النار۔ اب یہ تو وہ دعا ہے کہ جو کہ قرآن حکیم کی دعا ہے اور بڑی جامع دعا ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یعنی لوگوں میں سے تو ایک ہے کہ جو کہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں دے دے، اور ایک وہ بھی شخص ہے اسی دنیا میں جس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ دوسری مجبوریاں بھی ہیں، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ یعنی وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ جو بھی میں مانگوں تجھ سے، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ اس میں میرے لیے شر ہے یا خیر ہے، اور یہ پہلے مضمون آ چکا جیسے میں نے ابھی بتایا۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے سارے امور ہے کہ جو کہ چھوڑتا ہے، اللہم افوض امری اللہ، یہ بڑی پیاری دعا ہے، کسی دفعہ بھی میں آپ کو سنائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اللہ میں اپنے سارے امور وہ تیرے جو وہ سپرد کرتا ہوں، تو ہی ہے کہ جو کہ میرے مشکلات کو دور کرنے والا، کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ یہ اصل میں ہے بندہ مومن کی پہچان کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اصل اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے، اس زندگی کی طرف ہوتی ہے کہ جو کہ پرماننٹ ہے۔ یہ تو دنیا عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہماری آبزرویشن ہے، اس دنیا میں تو بچہ بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا۔ کلو من علیہ فان، ہر شے ہے کہ جو کہ فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ یہ تو دنیا عارضی ہے، اس دنیا کی تمام چیزیں عارضی، ختم ہونے والی، تو لہٰذا اس کا فوکس دنیا پر نہیں ہوتا فقط، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ آخرت میں جو ہے وہ عطا فرما، یعنی وفل آخرت حسنا، آخرت میں بھی بھلائی جو ہے وہ عطا فرما۔ آخرت میں بھی دو کیفیات ہوں گی، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور جنت میں آسائشیں ہیں، اور جہنم میں تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا یہ کہ وہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ وہاں آخرت کی بھلائی کیا ہے، یہ کئی دفعہ وہ آیت آپ کے سامنے رکھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو اس دن آگ سے دور کر دیا گیا۔ کون سی آگ؟ وہ دنیاوی آگ نہیں کہ جو کہ وہ تو انسان دنیاوی آگ کو بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن جو آخرت کی آگ ہے وہ بھڑکائی ہوئی کس کی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا نار اللہ الموقدا، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ وہاں وہ کہتا ہے کہ وفل آخرت بھی حسنا، آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما، جو اس دن آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، تو اصل کامیابی یا اصل بھلائی کو پہنچنے والا تو یہی انسان ہے۔ اور وہ کہتا ہے وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور یہ کہ آخرت کی بھلائی بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور یہ کہ اصل بھلائی یہی ہے کہ ہم اپنے اصل ٹارگٹ یعنی جنت کو حاصل کر لیں، اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ اسی طرح سے یہی موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ہمارے سامنے آتا ہے، فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، طلبگار ہوتا ہے دنیا کے بدلے کا کہ میں دنیا میں مجھے مل جائے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں اس کو دے دیتے ہیں۔ اور وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو جو ہے وہ بدلہ ملے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس میں اس کو جو ہے وہ عطا فرماتے، جو جس چیز کا طلبگار ہے وہاں ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا فَسَنَزِّ شَاكِرِينَ، اور ہم قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزار بندوں کو جو شکر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا ہی کے بدلے کا طلبگار ہوتا ہے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ کہ انسان تم اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے پاس تو دونوں کا اجر ہے، یعنی دنیا کا بھی اجر ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16، یہ بھی بڑی اہم ہے اسی بات کے حوالے سے کہ انسان وہ فیصلہ کرے کہ اسے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، یہ مستقل موضوع ہے قرآن حکیم کا، بڑا اہم موضوع ہے۔ فرمایا کہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی کی زینت، یعنی دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، یہ دنیا میں انسان کے لیے بڑا ایک کشش ہے کہ جو کہ اللہ تعالی نے رکھی ہے، جیسے اقبال نے کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ کھینچتی ہے دنیا اپنی طرف اور اسی میں ہماری آزمائش ہے۔ تو فرمایا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ان کی محنتوں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں انہیں دے دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور دنیا میں کوئی کمی ان سے پھر نہیں کی جاتی، یعنی اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن ان دنیا داروں کے لیے آخرت میں نہیں ہوگا مگر یہ کہ سوائے آگ کے، جہنم کے عذاب۔ فحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور پھر یہ کہ حق کر دیا گیا، حقارت کر لیا گیا کہ جو بھی اس دنیا میں انہوں نے کاریگری کی، اور یہ کہ تمام جو بھی اعمال وہ اس دنیا میں کرتے تھے وہ سارے جب وہ باطل ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے، کچھ جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں یہ موضوع ہے کہ جو کہ مستقلاً اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کا جو ہے وہ طلبگار بنائے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، بڑے کیٹیگوریکل انداز ہے، بالکل واضح طور پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو کوئی دنیا کا طلبگار ہوگا وہ آخرت کا لازمی نقصان کرے گا، یعنی جو دنیا چاہے گا آخرت کا لازمی نقصان کرے گا، اور جو آخرت چاہے گا وہ دنیا کا لازمی جو ہے وہ نقصان کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہے تو دنیا میں جو ہے وہ فلورش ہو رہا ہوتا ہے اور بہت ہی جو وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، نہیں، وہ دنیا میں نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کو وقفے وقفے سے امتحانات سے جو ہے گزرنا ہوتا ہے، مشکلات سے جو ہے وہ دو چار ہونا پڑتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، جان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جو دنیا چاہے گا آخرت کا لازمی نقصان کرے گا، اور جو آخرت چاہے گا وہ دنیا کا لازمی نقصان کرے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، اب یہ بالکل دوسری کیفیت کا بیان ہے، پہلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں دنیا کے طلبگار کی طرف اشارہ فرمایا، اب آخرت کا جو بھی طلبگار ہے، فرمایا ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا، اس کی کامیابی کا، وسالہ سایہ، بہت ہی اہم بات ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس آخرت کی کامیابی کے لیے صحیح بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اسٹرگل بھی کرتا ہے، بہو مؤمن، اور ایک شرط بھی اللہ تعالی نے لگا دی کہ جو بھی اس کی کوششیں ہیں اس میں وہ ایمان کی رمق بھی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں اخلاص کا عنصر جو ہے وہ شامل ہو، کہ دنیا میں ٹھیک ہے وہ آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے لیکن دکھاوے کا عنصر شامل نہ ہو، ورنہ تو اگر انسان کے اعمال میں دکھاوا شامل ہو گیا تو حدیث کی روح سے وہ تو شرک جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، شرک میں جو ہے وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، من تصدق کا یورائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے جو وہ شرک کیا. لہٰذا یہ دکھاوا تو انسان کے بڑے بڑے اعمال کو دیمک کی طرح جو وہ کھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرتا ہے. لہٰذا وہ مومن شرط بڑی کڑی ہے، یہ وہ کوشش کر رہا ہے آخرت کے لیے لیکن خلوص کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا بدلہ وہ چاہتا ہے آخرت میں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدر ہے کہ جو کہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ قدر دانی فرمائے گا. دیکھیں ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر ہیں، وہ کچھ دے دے اپنی طرف سے تو ہم جو ہے وہ اس کے محتاج ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح سے دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بھی فقیروں کو دیا جاتا ہے تو کوئی قدردانی کا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ ایک حقارت کا معاملہ ہوتا ہے اکثر و بیشتر. لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کے بدلے میں جو بھی جنت جو اپنی رضا عطا فرمائے گا اس میں قدردانی کا عنصر ہوگا، عزت افزائی کا معاملہ ہوگا، وارم ویلکم ہے کہ جو کہ کیا جائے. کوئی ایسا نہیں دیا جائے گا کہ جاؤ ٹھیک ہے جاؤ لے جاؤ، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، قدردانی ہوگی. اور فرمایا کہ فاؤلائے کا کانا سیوہ مشکورا، اور یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدر ہے کہ جو کہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. آخر میں بات آ رہی ہے کہ کلن نمد ہا الائے و ہا الائے میں نتا ربک، اور یہ سب ہیں کہ جن کو ہم پہنچاتے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں یعنی اہل ایمان کو بھی دے رہے ہیں، اور ان کو بھی دے رہے ہیں یعنی جو بھی اہل کفر ہیں اس دنیا میں ہم ان کو بھی کچھ عطا فرما رہے ہیں ان کا رب. وما کان عطا ربک محظورا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی عطا میں کوئی جو وہ روک نہیں ہے، یعنی اس دنیا کی کیونکہ کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نگاہ. فی الحال یہ کہ وہ کافر یہاں مزے کر رہا ہے اس کو بھی کھانے کو مل رہا ہے، اہل ایمان کو بھی مل رہا ہے، لیکن آخرت میں معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہوگا. اہل ایمان کے لیے نعمتیں ہیں، فراؤ و ریحان و جنت النعیم، اور کافروں کے لیے پھر یہ کہ وہ سختیاں اور تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کفر ہیں وہ دنیا میں کس طرح سے کھا رہے ہیں. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن اس کے برعکس والذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان کیوں نہ ہو، کہ زبان سے تو کہہ رہے لیکن عمل سے جب وہ جھٹلا رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا، اللہ کے رسول کو مان رہا ہے لیکن ان کی نہیں مان رہا. لہذا فرمایا کہ یتمتعون، وہ فائدہ اٹھائیں گے، ویاکلون، اور یہ کہ وہ اس دنیا میں کھائیں گے، لیکن کیسے کھائیں گے، کما تاکل الانعام، جیسا کہ جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اس کے پیچھے پڑ کر انسان پوری زندگی ڈھو ڈھنگروں کی طرح جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آخرت اگر پیش نظر نہ ہو، دنیا ہی سب کچھ ہو، تو وہ پھر ایکٹیویٹی اس کی بتاتی ہے، اس کی صحیح اور جوہد بتاتی ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار ہے یا دنیا کا طلبگار. اور اس حوالے سے ہمیں ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ دنیا کے لیے کتنا وقت ہے کہ جو کہ ہم نے فارغ کیا ہوا ہے، اور آخرت کے لیے کتنا وقت ہے کہ جو کہ ہم فارغ کر رہے ہیں، اور آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والی جو یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا وقت ہے کہ جو کہ فارغ کر رہے ہیں، اور ایک دنیاوی کتابوں کے لیے اور ان کے اپنے کیریئرز کے لیے کتنا وقت ہے کہ جو کہ ہم فارغ کر رہے ہیں. یہ ہمیں اپنا جو بھی حساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ فرمایا کہ جو یہ کافر ہیں یہ دنیا میں کھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جانوروں کی مانند، والنار مثوی لہم، اور پھر یہ کہ آخرت میں جو بھی ٹھکانہ ان کا ہے وہ اصل میں جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آخرت کے لیے ہمیں محنت کرنے کی اسی دنیا میں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.